جس کو بڑائی حاصل ہوگی اسی کے سامنے ہاتھ باندھے جائیں گے، اسی کا ہاں اسی کا تعارف تنبیہ کیا جائے گا، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اسی کی عظمتوں کے سامنے جھکے گا، اسی کا دل میں خوف بسے گا، اسی سے امیدیں باندھے گا، اسی کے اقتدار کو اور اس کے غیر مشروط اعتماد اور غیر مشروط اقتدار کو مانے گا. اور جب تک ظاہر ہے کہ اس کی بریائی کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ قدم قدم پہ ٹھوکرے کھائے گا. جنگے ہونا یہ جنگ قادسیہ سے پہلے رستم اپنی فوج کا سالار تھا، ایرانی سالار فوج کا، اور ادھر سعد بن وقاص مسلمان فوج کے سالار تھا. دونوں جانب سے سفارتیں آتی جاتی رہیں. ایک طرف سے سفارتکار بن کے گئے حتریبی ابن عامر رضی اللہ تعالی، رستم کے دربار میں گئے، جس شام سے گئے وہی بھی ایک لمبی داستان، لیکن رستم سے جو باتیں ہوئی، پہلی بات اس نے یہ پوچھی کہ تم یہ بتاؤ عربوں کہ تم آخر آئے کیوں ہماری سرزمین پر چڑھ کر. تمہاری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تم آج تک کسی قوم پر کبھی چڑھ کے نہیں گئے، کبھی تم نے فوج پیشی نہیں کی. یعنی جب تک تمہیں تبدیلی کیوں آئی کہ تم کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں، آخر آنے کا سبب کیا؟ کیا تمہیں کھانے کو نہیں ملتا؟ ہم تمہاری ضروریات پوری کیا دیتے ہیں. کہو چاہتے تو ہمیں بتاؤ، ہمیں معلوم ہے تمہارے ساتھ قحط سالی ہمیشہ رہتی ہے اور تمہیں غذائی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے بعد میں باہر نکلنا پڑتا ہے. اگر ایسی چیز ہے تو بتاؤ، ہم تمہارے گھر بھر دیتے ہیں غزے سے. حضرت ابن عامر رضی اللہ نے فرمایا کہ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، ہم خود کہاں آئے؟ اگر خود آئے ہوتے کبھی پہلے پوری تاریخ میں تو اب بھی آتے، جب پہلے کبھی نہیں آئے تو آج ہم کیسے آ سکتے تھے؟ ہم خود نہیں آئے. کہا تو آئے تو ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں، ہم نہیں آئے، ہمیں تو بھیجا گیا. ہم ایک عجیب امت ہیں کہ ہمارا پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمایا اور ہم اپنے پیغمبر اپنے خدا سے مبعوث کرتا کہ اللہ نے دنیا میں ایک پیغمبر بھیجا، اس نے آگے ہمیں تمہاری طرف بھیجا کہ جس کام کے لیے میں آیا ہوں نا، اب میں ایک بیس بنا کر، ایک ہرا ہراول دستہ تیار کر کے، ایک امت اتنی بڑی تعداد میں بنا کر اور اتنے بڑے والنٹیئر بھرتی کر کے، مجاہدوں کی بڑی پھل پھل ایک فوج تیار کر کے میں جا رہا ہوں. اب باقی دنیا کو اصلاح کا کام کرنا، ان کو ہدایت دینا، اب یہ تمہارا کام ہے، جاؤ باقی دنیا کی اصلاح کرو. کہا ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں، اب تو اسنا ہمیں بھیجا گیا. اب دار اس کے کیا پلے بات پڑتی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں بھیجا ہی گیا ہوگا، تم ایک مبعوث امت ہو، لیکن بتاؤ کر آئے کیوں، کیوں بھیجا گیا؟ کہا تین مقصد ہیں، تم پورے کر دو ہم واپس چلے جاتے. کہا کیا مقصد ہے؟ کہا یہ تین باتیں ہیں جس نے دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا، ان تین باتوں کے ازالے کے لیے ہم اٹھے. کہ پہلا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی تباہی اس لیے آئی ہے کہ انسان نے انسان کو اپنا بندہ بنا لیا، کہ تم بھی انسان ہو، تخت پہ چڑھ کے بیٹھے، یہ سامنے تمہارے لیے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، یہ بھی انسان ہے، جو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، آنکھیں کھول کر تمہیں دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتے، تمہارے احکام کے سامنے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے، انکار کرنے سے وہ واقف ہی نہیں، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تم بھی ان کی طرح انسان، بلکہ تمہیں آفتاب جیسے دیوتا کی آفتاب جیسے ایران کے دیوتا سمجھتے ہیں تمہیں، کہ تمہارے کو اس سے نسبت حاصل ہے، تم انسان نہیں. کام اس لیے آئے ہیں تاکہ انسانوں کو یہ بات سمجھائیں کہ تم انسان ہو اور انسان انسانوں کے سامنے نہیں جھکا کرتا، اور تاکہ تمہیں یہ بات سمجھائیں کہ تم مافوق الفطرت انسان نہیں ہو یا مافوق الفطرت مخلوق نہیں ہے، تم بھی انسان ہو جیسے انسان، تم تک سے اتر کر بات کرو، تم ان کے برابر بیٹھو، ان کو برابر اپنے حقوق دو، ان کو وہی انسانی عزت دو، انسانی شرف دو انہیں، جس سے تم نے انہیں محروم کر کے رکھ دیا. اس نے حیران ہو کر یہ باتیں سنی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ کبھی آج تک ایسا بھی ہوا کہ بادشاہ اور محکوم برابر ہو جائے؟ انہیں کہا جب تک دنیا میں یہ شر موجود ہے نا کہ یہ تفریق باقی رہے گی، طبقات باقی رہیں گے، بادشاہ بادشاہ رہیں گے، محکوم محکوم رہیں گے، اس وقت انسان کی بیڑی نہیں بنے گی اور انسان کی اصلاح نہیں ہوگی. اس کی اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نہیں نہیں ہو اکبر، سب سے بڑے تم نہیں ہو، بلکہ وہ اور ہے، تم تو انسانوں کی طرح انسان۔ کہا اچھا ایک یہ بات ہے، دوسری بات کیا؟ کہا دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں ایک اور اسی طرح غلط فہمی لگی، تم سمجھتے ہو دنیا بہت بڑی دنیا، اس کے مقابلے شاید اور کوئی چیز بڑی نہیں، یہاں کی نعمتیں وہی سب سے بڑی نعمت ہے، یہاں کے غم وہی اصل غم، یہاں کی خواہشیں وہی اصل خواہشیں ہیں، یہاں کے ارمان بس وہی اصل ارمان، ان کو پورا کر لو، یہاں کی عزتیں وہی اصل عزتیں ہیں، جو کوئی تم یہاں حاصل کر لو گے وہی حاصل ہے زندگی کا، اور اگر یہاں تم ناکام رہ گئے، یہاں محروم رہ گئے، تو سمجھو تمہاری زندگی محرومیوں کی نظر ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی اور دنیا نہیں ہے۔ کہا ہم تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جس دنیا کی خاطر مر رہے ہو، کھپ رہے ہو، وہ دنیا تو بہت چھوٹی دنیا، اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی دنیا ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اور دنیا سے نسبت ہی کوئی، یہاں کے غم بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے، یہاں کی خوشیاں بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے، یہاں تو بہت سے بہت جی لو گے، 100 سال 150 سال جی لو گے، لیکن اس کے مقابلے میں جو زندگی تمہارے انتظار میں ہے وہ تو ابدی زندگی ہے، وہاں کے غم بھی ہمیشہ کے، وہاں کی خوشیاں بھی ہمیشہ کی، تم تو بچوں سے زیادہ گئے گزرے ہو، جیسے بچہ ایک کھلونا لے کر سمجھتا ہے کہ ساری دنیا اسے مل گئی، اور کھلونا چھن جائے تو وہ سمجھتا ہے میری دنیا اندھیر ہو گئی، لیکن تم بچے کی اس بصیرت پر اور اس کی اس عقل پر ہنستے ہو، اور یہ کہتا ہوں بچہ ہے اسے پتا نہیں، اسے کھلونوں کو کھلونا نہیں جانتا بلکہ مقصد زندگی سمجھتا ہے، کہا وہ تو بچہ ہو کے حرکت کر رہا ہے، تم بڑے ہو کر اس سے زیادہ بری حرکتیں کر رہے ہیں، کہ کھلونے کو اس نے جب یہ بچپن کی حد تک حقیقت سمجھا نہیں، اور تم نے دنیا کے کھلونوں کو پوری دنیا کی حقیقت بنا کے رکھ دی، تم تو اس سے زیادہ بے بسی دس نکلے، اس لیے ہم تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ عظمت دنیا کو نہیں آخرت کو حاصل ہے، اگر تم عظمتوں ہی کے متلاشی ہو تو میرا آخرت کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور آخرت کو حاصل کرو، اس کے مسافر بنو، تو دیکھنا اس کے غموں سے بچ جاؤ گے، اور اس کی خوشیاں پالو گے تو وہ تمہاری ابدی خوشیاں ہوں گی، پھر تمہیں کوئی غم کبھی نہیں ستا سکے گا، اور حقیقی خوشیوں سے ہم کنار ہو جاؤ گے، یہ وہ چیز ہے جو ہم تمہارے پاس لے کے آئے۔ کہا تیسری کیا بات؟ کہا تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح بادشاہوں نے، وڈیروں نے، حکمرانوں نے، دولت مندوں نے انسان کو چھوٹا کر کے مارا اور ان کو محکوم بنا کے رکھ دیا، اور ان سے شرف انسانی چھین لیا، اور ان کی زندگی بندگی میں سمٹ کر بس یوں سمجھ لیجیے چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی گئی، انسان عجیب، ہاں انسان کی عجیب سرشت ہے اور عجیب کہانی ہے اس کی، اس کو آپ جتنا بڑا کرتے چلے جائیں یہ اتنا بڑا ہو جاتا، اور جتنا آپ چھوٹا کرتے چلے جائیں اتنا چھوٹا ہو جاتا، جگر نے کہا تھا کہ گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، کچھ بھی نہیں، کہ گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، اور بڑے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، کہ وہ اللہ کی ذات کو کہیں نہیں سما سکتی، وہ مومن کے دل میں سماتی ہے، تو اندازہ کرے اس کی دل کی وسعتیں سمندروں سے بڑھ کر، اس کی عشق کی تپش کا مقابلہ آگ کی تپش نہیں کر سکتی، اس کی بندگی کی فروتنیوں کا مقابلہ اس زمین کی فروتنی نہیں کر سکتی، اس کے بلند مقاصد کا مقابلہ پہاڑوں کی سر بلندیاں نہیں کر سکتی، یعنی اقبال نے میں شاعری نہیں کی کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا اور سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، یعنی اس کو جب معرفت مل جائے نا اپنی، یہ سمجھ لے اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں، تو پھر نہ سمجھیے کہ یہ کیا، یعنی اندازہ کرے کہ اونٹوں کے چرانے والوں کو اللہ نے جو عظمتیں عطا کی وہ اس وقت عطا ہوئی نا جب ان کو پتا چلا کہ ہم تو بہت بڑی چیز ہیں، ہم تو میں سمجھتے رہے کہ ہم صرف گڈریے ہی، کہ اونٹوں کے چرانے والوں نے اس شخص کی صحبت میں رہ کر کیسر کے تبختر کو روندا، کسرا کا گرے بانچا، یہ سب پیدا ہوئی نا جب ان کو واقعی ان کی معرفت دی گئی، ان کی حقیقت ان کے سامنے کھولی گئی، تو کہا جس طرح تم نے مارا ہے نا اس انسان کو، اس کو چھوٹا کرتے چلے گئے، کہا اسی طرح غلط مذہب نے بھی اس کو مارا، کہ تم نے ظلم کر کے اس کا سر چھوٹا کیا, اس کو سر نیچا کیا, اور غلط مذہب جب دینے والے پیروں نے, مسیحی اور تقدس کے دعوے داروں نے اپنا مذہب کا غلط پردہ اوڑھ کر اور غلط پہناوا پہن کر تقدس کے پردے میں ان سے سجدے کروائے اور ان کو ذلت آزما کیا, ذلیل کیا گیا. کہا تیسری بات ہم یہ لے کے آئے ہیں کہ نکلو اس غلط مذہب کے ظلم سے جو تم سے اپنی چاکری کرواتا ہے. دنیا جن میں جتنے بھی بڑے بڑے مسرحین اٹھے ہیں وہ سارے انسان تھے, وہ خدا نہیں, خدا کی ذات صرف ایک. اس غلط مذہب کی تنگیوں سے نکلو اور اسلام کے دامن احسان میں آ جاؤ اور پھر دیکھو اللہ اپنی عظمتیں اور اپنی رحمتیں کیسے تم پر نچھاور کرتا ہے. یہ وہ تین چیزیں تھیں جو سمجھ لیجئے کہتے ربی ابن عامر نے سب کھینچ لیا پوری اسلام کی دعوت کا. اس کو قبول کر لینے کے بعد آدمی کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ عظمت اصل میں کس کو کہتے ہیں, حقیقی عظمت کس چیز کا نام. حضور یہ کام کرنے کے لیے اٹھائے گئے تھے کہ رب کا فکبر. اے پیغمبر, دنیا میں انسان کو یہ بھول لگی ہے, وہ جب سمندر میں سفر کرتا ہے نا, کوئی راستے میں چٹان حائل ہو جاتی ہے, سمجھتا یہ مجھ سے بڑی ہے, اس کے سامنے سر جھکا دیتا. آج تک سانپ کا ڈسے کا علاج اس کے پاس نہیں آیا تو ہندوؤں نے سانپ کی پوجا شروع کر دی. سیلاب کی چورانیوں کو نہ روک سکے تو جل دیوتا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. یعنی جہاں بھی ان کو خوف لاحق ہوا تب جھک گیا انسان, اور جہاں ان کو منفعت ملی گائے ایسی کو چیز کو اس کو اپنی ماتا بنا کر پوجنا شروع کر دی. کہا ان کو بتائیے کہ ان میں کسی میں بڑائی نہیں. حقیقی ذات جس پر عظمتیں قربان ہوتی ہیں, یا جو عظمتوں کا سرچشمہ ہے, یا جس سے خوف کھانا چاہیے, یا جس سے تمنا باندھنی چاہیے, جو باقی ہر ایک کو دیتا ہے, جو رزق رساں بھی ہے, جو پیدا بھی کرتا ہے, جو مصیبتوں بھی ہٹاتا ہے, جو جس کو چاہے اقتدار دیتا ہے, جس کو چاہے ذلت میں جکڑ دیتا ہے, جس کے گھر میں ذلت اور عزت تقسیم ہوتی, جو تمام کو پیدا کرنے والا ہے, تمام کو غذا فراہم کرنے والا, تمام کو وسائل رزق دینے والا, جس کی محبتیں جس کے گھر کی لوڑی ہیں, عظمتیں جس کے گھر کی لوڑی ہیں, کہا وہ ہے ذات جس کی کبریائی کا اعلان کرو اور پھر اس طرح رنگوں پہ میں سما لو اس کی کبریائی کو کہ یہ بلندی پر چڑھے تو کہے اللہ اکبر, بلندی سے اترے تو کہے سبحان اللہ, اچھا چہرہ دیکھے تو کہے سبحان اللہ, کوئی بری شکل دیکھے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو کہا استغفر اللہ یا معاذ اللہ یا انا للہ, یہ قدم قدم پر اللہ کی ذات ان کے اندر بساؤ. اور جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیں اور پیچھے پھینک دیں پوری دنیا کو, اور پوری دنیا کو یہ کہیں کہ دفاع ہو جائے, میں تجھے ایک پاؤں کی ٹھوکر پہ اچھالتا ہوں, میں تیری کبریائی کو ماننے کو تسلیم نہیں کرتا, اور میں اللہ اکبر کہہ کر اعلان کر دوں کہ اللہ کی ذات دنیا میں سب سے بڑی ہے, میں اسی کے سامنے اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہوں, یہ کہہ کر ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتا. اور جب رات کی تنہائیوں میں گٹا ٹوپ اندھیروں میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے اور رات بھی چھپ کے بیٹھ جائے اور کہیں طلوع سب صبح کے آثار نہ ہو اور ظلم کے پہرے بھی کہرے ہوتے چلے جائیں اور کوئی آدمی باہر سے نکالنے کی ضرورت نہ کرے, ایک منہنی سا آدمی, ایک مومن گھر سے نکلتا مسجد میں پہنچتا, انتظار کرتا جیسے کہ لکیر پھونکتی ہے شفق میں جس کو ہم سحر طلوع ہونا کہتے ہیں اور پاؤں پڑتی ہے, پھر وہ مستورے پہ چڑھ کر بلند جگہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے ایک پکار دیتا کہ وہ ظالموں تم نے ظلم کا پردہ تان دیا, اور تاریکی کے مسافروں تم نے تاریکیوں کو لوگوں پر مسلط کر دیا, میں اللہ اکبر کہہ کر اعلان کرتا ہوں کہ میں دنیا میں کسی کی عظمت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں, وہ اللہ سب سے بڑا ہے. دیکھو جس نے اپنے تاریکی کا پردہ چاہ کر کے طلوع سحر کا اعلان کیا, اسی طرح وہ ہمیں یہ نبی سناتا ہے کہ تم اگر مظالم کی اس تاریکی سے نکلنا چاہتے ہو تو وہ اللہ اکبر کہہ کر ارادہ کرو, اٹھو اور وہ اللہ کے راستے پر چل پڑو, دیکھو اللہ تمہاری کس طرح مدد کرتا ہے اور کس طرح تمہیں وہ دنیا ادا کرتا ہے, اس میں صرف اسی کی حکمرانی ہوگی. یہی تو وہ چیز ہے جس کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی عذاب سے پیدا. کہا تم جب اللہ اکبر کہو گے نا, یہ صحت روح ہوگی. اور یہ صحت روح ہوئی. لیکن اس میں ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہاں ابو جہل کی بڑائی ہی چلے گی, ابو لہب کی بڑائی ہی چلے گی, یہاں کیسے اور کس طرح کی بڑائی کوئی بڑا نہیں ملے گی, یہاں جمل کے ٹکڑے بھی گرے گی, یہاں ہر امت کو سنگ ہونا پڑے گا, بشرطے کہ تم ہاتھ میں وہ حرم لے کے اٹھو جس پر صرف اللہ کی کبریائی کا اعلان, جس کو نہایت بلاغت سے حاجی مرحوم نے سمیٹنے کی کوشش کی. وہ کہتا ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق, اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق, اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو اس لو اس سے اپنی لگاؤ, لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ, اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم, اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم, اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم, اسی کی طرف میں مرو جب مرو تم. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی, نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی. یہ ہے وہ دعوت جو حضور لے کے اٹھے. اب دعوت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس دعوت کو آگے بڑھنے کے لیے کون کس نے موقع دیا, کون راستہ دیتا ہے, اس کے لیے تو خون کے دریا عبور کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے وہ برف کی تیز دھار پہ چلنا پڑتا ہے, اس راستے میں تو بیٹے قربان کرانے پڑتے ہیں, اپنا حکم کٹوانا پڑتا ہے, اس راستے میں تو زندگی کی قیمتی اثاثے کو قربان کرنا پڑتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نے اس سے بچا کے رکھے اور پھر یہ راستہ روشن ہو جائے, ایسا کبھی نہیں. اس لیے اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس راستے کے مسافر بننا چاہتے ہو نا تو تم نے دو چیزیں ہونی چاہیے, ایک یہ سیابہ کا فتح ہر, دیکھنا دنیا کی خواہشوں کی گرد اپنے دامن پہ نہ پڑنے دینا, اپنے دامن کو پاک رکھنا. سیاب دامن کو بھی کہتے ہیں, سیاب لباس کو بھی کہتے ہیں, سیاب دامن دل کو بھی کہتے ہیں, سیاب مجازی طور پر عمل کو, دین کو, ذوق کو, ان تمام چیزوں پر بولا جاتا ہے. کہا دیکھنا اس پر دنیا کی گرد نہ پڑنے دینا, اس کو کہیں معصیت آشنا نہ ہونے دینا, کہیں اللہ کی نافرمانی کا دھبا اس پر نہ پڑے. دنیا کی جتنی گندگیاں ہیں اس کو آپ خواہش بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو اقتدار کی ہوس بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو دنیا طلبی بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو اپنے سر پہ کلگی سجانے کی ہوس کا نام بھی دے سکتے ہیں, اس میں باہمی معاشرے میں اپنی ذات کو کوریج دینے کا ایک پرفریب نام بھی دے سکتے ہیں. جتنی چیزیں بھی اسلام کے مقابل کوئی بھی حقیقت بنا کے ہم پیش کرنے کے بعد وہ پیش کیا کرتے ہیں, کہا یہ تمام چیزیں گندگیاں ہیں, ان کو اپنے دامن پہ کبھی نہ پڑنے دینا, اور یہ بھی کبھی نہ ہونے دینا کہ ہزار حالات بکٹ ہو جائیں, چاہے دنیا کیسی نہ وہ آفت کے تمہارے ساتھ پیش آئے, چاہے ہر حالت میں تمہارے مقابلے پتھر کیوں نہ ہو, تم کبھی یہ وہم کا شکار نہ ہونا کہ تمہارا راستہ بند کر دیا جائے گا اور تم کبھی محرومی کا شکار ہو جاؤ گے یا تمہاری دعوت کبھی ناکامی کا شکار ہوگی, کبھی اس طرح کبھی مبتلا نہ ہونا. میں تمہیں صرف یہ فکر کرنی چاہیے کہ جو کوئی تمہارے پاس ہے نا اس سے بچا کے کچھ نہ رکھا. اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض محسوس مثالوں سے بھی اس کو واضح فرمایا. حدیبیہ کے موقع پر بتایا گیا حضور پانی ختم ہو گیا, ڈنگر ڈھور پیاسے مرنے لگے, انسانوں کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے, وضو کا پانی نہیں, غسل کا کچھ بھی نہیں, کیا کرے. فرمایا تو انصاری صحابی کو بلاؤ جس کے پاس میرے لیے پانی رہتا ہے, جو میرے لیے پانی فراہم کیا کرتا ہے, ان کو بلایا جاؤ, مشکیزہ اٹھا کے لایا, کہا حضور یہ بھی خالی, کہا ایک بڑا پیالہ لاؤ, ایک پیالہ لایا. عرب میں ایسے پیالے ہوتے ہیں پانچ پانچ سر پانی پڑ جاتا تھا, پیالے میں اپنا دست مبارک رکھا, فرمایا اس مشکیزے کو میرے ہاتھ پہ الٹ دو. مشکیزے کو الٹا تو چند قطرے پانی کے حضور کے ہاتھ پہ گرے, جیسے یہ چند قطرے حضور کے دست مبارک سے چھوئے پانچوں انگلیوں سے پانچ چشمے پھوٹے. پہلے پیالہ بھرا, اس نے اچھلنا شروع, کیا. حضور نے کہ پانی بھرنا شروع کر دو. لوگوں نے مسجدیں بھرے, اونٹوں کو پلایا, گھوڑوں کو پلایا, 1400 آدمی نے پیا, ایک ایک نے اپنا گھر بھر لیا پانی. پانی ابلتا رہا اس وقت تک نہیں رکا جب تک حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ پانی کہاں سے آیا؟ اللہ کی رحمت سے. حضور کا معاملہ ہے, دعا قبول ہوئی, لیکن حضور نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ بجائے ہاتھ رکھنے کے اور مسجد کو پوری طرح خالی کر کے اس پر قطرے آخری تک انڈیل دینے کے دستے دعا کیوں نہیں پھیلایا؟ یہ کیوں کیا کہ جو تمہارے وہاں بچ گئے ہیں قطرے انہیں میرے ہاتھ پر انڈیل دو؟ یہ بتانا یہ تھا کہ لوگوں اللہ کی تائید چاہتے ہو نا تو صلاحیتوں کا آخری قطرہ بھی اس راستے میں نچوڑ ڈالو گے تو تائید آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. یہ کبھی غلط فہمی میں اس غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا تو کر گزرے. اب کیوں آخرتاتے اسلامی سفر نہیں ہو رہے؟ کیوں غلط ہے دین کا کام مکمل نہیں ہو رہا؟ اس لیے فرما جا رہا کہ اپنی ذات میں کمزوری نہ آنے دینا, لیکن اس کے ساتھ ہے یہ بات بھی پلے باندھنا کہ بلا تمن تب تک سے. اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ دوسروں سے زیادہ لینے کی خواہش میں کبھی احسان نہ کرنا, بے غرضانہ ہمیشہ احسان کرنا, لوگوں سے بے غرضی سے پیش آنا. یہ غلط نہیں, صحیح ہے, لیکن میں دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں. مننا کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کر دینا. قرآن کی میں آپ نے آیت نہیں پڑھی, انک لاجر غیر ممنون, یہ ممنون من سے ہے. آخری اللہ نے اجر رکھا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یا ممنون کا معنی ختم ہونے والا, ختم کیا ہوا, غیر ممنون جو کبھی ختم نہ ہو. تو یہاں کہا جا رہا ہے بلا تمنون, جو تم دعوت اسلامی کا انقلاب اسلامی کا کام دے کے اٹھے ہو کبھی اس طرف آئی میرا پڑ جانا کہ بہت کر دیا ہم نے کام, اب اس سے زیادہ ہم کیا کریں گے؟ اتنا لوگ اس راستے میں قربان کر ڈالے, 50 سال ہو گئے ابھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, تو ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے. کہا دیکھنا اس کو زیادہ سمجھ کر. تکثر کا معنی ہوتا ہے زیادہ چاہنا, اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ سمجھ لینا. اقرب المبارک والا کہتا ہے کہ استکثار کا معنی ہے اب تک شہر کسی چیز کو زیادہ سمجھ کے شمار کرنے لگے, اور یہ سمجھنا بہت ہو گئی جی. کہا گہرے سمجھ لیا ہم نے بہت کام کر دیا. اس بیوقوف عورت جیسا نہ ہو جانا کہ جو ہنڈیا پکانے کے لیے ایک لکڑی جلاتی پھر دوسری لکڑی ساتھ لگاتی, 10 منٹ دیکھا, 15 منٹ دیکھا, پھونکے ماری, دیکھا ہنڈیا نہیں گڑی یا ہنڈیا نہیں پکی یا جوش نہیں آیا پانی میں, تو بے صبر ہو کر آگ بجھا دیتی. پھر وہ گھنٹے بعد خیال آتا کہ پھر جلا کے دیتی, اتنے میں وہ تھوڑی جو ہیٹ اس کو پہنچی تھی وہ ختم ہو جاتی. وہ تھوڑے عرصے بعد پھر آگ جلاتی, پھر بے صبری کا شکار پھر بجھا دیتی. اس طرح وہ قیامت تک بھی لگی رہے تو آگ, یہ آگ اس کے پانی کو گرم نہیں کر سکتی. پانی گرم کب ہوگا؟ جب اس کو مطلوبہ حرارت پہنچے گی. اسلامی انقلاب اس وقت آیا کرتا ہے جب اس کو اخلاص, ایثار, قربانیوں, تکلیفوں, مصائب کی وہ آگ پہنچ جاتی ہے اتنی اتنے اللہ کو مطلوب. ہمیں نہیں معلوم کتنی چاہیے اسے, وہ روح علیہ السلام کی طرح 950 سال بھی ہو سکتی اور خاتم النبیین کی طرح 23 سال بھی ہو سکتی. جب تک ہماری ہڈیوں کا گدا پگھل کر وہ آگ نہیں جلائے گا اور ہماری ہڈیاں اس میں حل کریے لکڑیوں کا کام نہیں دیں گی, جب تک ہمارا پسینہ بہ کر گارے کا کام نہیں دے گا, جب تک ہمارا خون اور راہوں کو روشن نہیں کرے گا, اور کتنا کرے گا, کتنا چاہیے, اللہ کو منظور ہے. یقین جانیے انقلاب اسلامی نہیں آئے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں بلا تمن تک سے دیکھنا اس راستے میں, مایوس ہو کر کہیں اس راستے سے پلٹ مت جانا, اس کو زیادہ سمجھ کر ختم نہ کر دینا. یہ وہی چیز ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس لیے میں آخر میں صرف یہ مشورہ ہی دے سکتا ہوں, وقت ختم ہو گیا, کہ میری مانو چلو منجھار میں موجوں سے ٹکرائے, وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تذکیر ڈاٹ او آر جی